الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج سورہ المومنون کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. سورہ المومنون اس وقت نازل ہوئی ہے, ان کی دو تین آیتیں اس سورت کی بتاتی ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب نبوت کو شروع ہوئے کچھ سال ہوئے تھے, درمیانی مدت تھی, گویا 5-6 سال ہوئے تھے. اس دور میں مکے میں سخت قحط پڑا تھا, اس قحط کا ذکر بھی اس صورت میں ہے. اور یہ وقت وہ تھا جبکہ ایمان لے آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ایمان کا واقعہ تو کسی اور وقت سنائیں گے, البتہ یہ بات بتا دیں کہ ادھر لوگ حبشہ کو گئے, تقریباً 90 کے قریب آدمی حبشہ میں تھے, اور ادھر 39 آدمی دارالارقم میں قید تھے, جیل میں تھے, اور ان میں 40ویں آدمی جو شامل ہوئے حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 40 مسلمان یہاں ہوئے, اور یہ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اب عمر ایمان لے آئے ہیں, میں ایمان لے آیا ہوں, اب تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم چھپ چھپ کر نمازیں پڑھیں, اب تو خانہ کعبے میں نماز پڑھیں گے. اور خانہ کعبے میں نماز ہونے لگی, لوگ پڑھنے لگے, اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر پر ہاتھ اٹھا سکے یا مقابلہ کر سکے. یہ وقت تھا جس وقت یہ صورت نازل ہوئی. حالات جیسا کہ میں نے بتایا, مکے کے حالات تھے. مکے کے حالات تھے, آپ کو معلوم ہے, سخت اذیتیں, سخت مصیبتیں, سخت آفتیں تھیں. آج بھی پتہ نہیں کہاں کہاں, کس اذیت سے, کس مصیبت سے, کس عذاب سے, کس مظلومیت سے ہماری امت گزر رہی ہے. مکے میں جب یہ سخت ترین حالات تھے, سنگین حالات تھے, تو عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, اور وحی کی کیفیت میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی, اور وہ کیفیت جب ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا, ابھی مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور اس میں مومنوں کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں. اگر کوئی مومن ان اوصاف پر پورا اترے اور وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لے, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, تو جنت الفردوس کا وہ وارث ہے. یہ 10 آیتیں یا 6 خوبیاں, فضائل, یہ سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں بیان کی گئی ہیں. ابھی میں عرض کروں گا ان کو, مختصر طور پر بیان کروں گا. اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایمان, تقوی, عمل صالح, نیکی, اسلام, یہ حالات کا محتاج نہیں ہے. حالات سنگین ہوں, خوشحالی کے ہوں, حکومت ہو, حکومت چھن رہی ہو, مظلومیت ہو, خوشحالی ہو, آفتیں ہوں, قید ہو, کچھ بھی ہو, جس نے ایمان کے تقاضے پورے کیے, قد افلحا, وہ کامیاب ہو گیا. چاہے مظلومیت کا دور ہو, مقہوری کا دور ہو, محکومی کا دور ہو, مغلوبیت کا دور ہو, اس لیے کہ یہ کامیابی جو آخرت میں ملنے والی ہے, اس کامیابی کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت خوشحال ہوں, حکومت آپ کی ہو, اقتدار میں آپ ہوں, خوشحالی آپ پر ہو, حالات بہت اچھے ہوں. مظلومیت میں بھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور حکومت میں بھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں, تو یہ کامیابی کی قدریں بالکل مختلف ہیں. چنانچہ ان حالات میں جب سنگین حالات تھے کہ لوگ مکے میں رہ نہیں سکتے، حبشہ کو ہجرت کر رہے ہیں، یہاں حالات یہ ہیں کہ ظلم و ستم کی چکی میں پیچھے جا رہے ہیں، قید سالی میں لوگ مبتلا ہیں، اس صورت میں ان حالات میں یہ کہا جا رہا ہے قد افلح المومنون، مومنون تو کامیاب ہو گئے، انہیں تو کامیابی مل گئی. تو ہم یہاں جس حالات میں بھی ہوں، جس صورت میں بھی ہوں، اگر ایمان کے تقاضے پورے کریں، ان اوصاف کو اندر پورا اپنا پیدا کریں، وہ کردار کے جوہر اپنے اندر پیدا کریں، تو جس حال میں بھی ہوں ہم کامیاب ہیں. چنانچہ مکے کے ان لوگوں سے جو مظلومیت میں تھے کہا گیا کہ مومنون تو کامیاب ہو گئے. دوسرا پہلو یہ ہے اس میں کہ مکے کے مشرکین سے یہ کہا جا رہا کہ مومنون کامیاب ہیں، یہ جو مظلومی میں ہے تمہاری قید میں ہے یہ اصل کامیاب ہے. اور وجہ یہ ہے کہ کامیابی ناکامی کا دار و مدار کردار اور بد کرداری پر ہے، ایمان آدم ایمان پر ہے، کسی اور چیز پر نہیں. تو یہ صاحب ایمان جو چند لوگ ہیں، 40 لوگ، ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان میں چند خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں میں عرض کرتا ہوں ایک ایک کر کے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رب کے آگے سرنگو ہوتے ہیں، اپنے پروردگار کے آگے جھکے رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز میں بھی خشوع و خضوع ہوتا ہے. خشوع کہتے ہیں پست ہونے کو، سرفگند ہونے کو، زمین پر پڑ جانے کو، عاجزی اختیار کرنے کو. یہ رب کے حضور بہت عاجزی اختیار کرتے ہیں. خشوع و خضوع کا تعلق قلب سے ہے، لیکن جب قلب میں عاجزی ہوتی ہے تو آدمی کے عمل میں بھی عاجزی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور وہ اپنے بالوں سے کھیل رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قلب میں اگر خشوع ہوتا تو یہ بالوں سے نہیں کھیلتا. قلب میں جب تک خشوع نہ ہو نماز نماز نہیں ہے. اس لیے نماز کے کچھ آداب تو بتائے گئے ہیں کہ وضو اہتمام سے کرو، قبلے کی طرف بیٹھو تو اللہ کا تصور کرو، نماز پڑھو تو سوچ سمجھ کے پڑھو، شعور کے ساتھ پڑھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو ایک دم ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین آپ کا یہ کیا حال ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو رنگ پیلا پڑ جاتا ہے؟ کہنے لگے تمہارا تو رنگ میرے سامنے پیلا پڑ جاتا ہے، میں تو شہنشاہ عالم کے سامنے ہوتا ہوں، رنگ پیلا نہیں پڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس تصور کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تو وہ نماز حقیقت خشوع والی نماز ہے. اور جو خشوع کی نماز پڑھے قد افلح، وہ کامیاب ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں دل نہیں لگتا ایک عام سوال ہے، ہر جگہ کرتے ہیں لوگ، کتاب پڑھتے تو ہیں لیکن دل نہیں لگتا، کبھی طبیعت چاہتی کبھی نہیں چاہتی، بس پڑھ لیتے. دو تین باتیں میں آپ سے عرض کروں، یہ تو ہمیشہ ہوگا کہ کبھی دل لگے گا کبھی نہیں لگے گا، خیالات آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے، لیکن دو تین چیزوں کا اہتمام اگر ہم کر لیں، سب سے پہلی بات یہ کہ اہتمام کے ساتھ وضو کریں. جماعت کھڑے ہونے سے کچھ پہلے صف میں آ کر بیٹھ جائیں اور تصور کریں کہ سب سے بڑے شہنشاہ کے سامنے حاضری کا وقت آ گیا ہے، یا اپنے محبوب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، یہ تصور کریں. اور یہ سوچیں کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، رب کے دربار میں آئے اسے دیکھ رہے ہیں. اور اگر بالفرض یہ تصور نہ کر سکیں تو کم از کم یہ تصور کریں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ دو باتیں ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جو کچھ نماز میں پڑھیں اسے سمجھتے ہوئے پڑھیں، روانی کے ساتھ نہ پڑھیں، یاد کی ہوئی نماز نہ پڑھیں، رٹی ہوئی نماز نہ پڑھیں، بلکہ سمجھ سمجھ کر پڑھیں. تیسری بات یہ. چوتھی بات یہ ہے کہ جب کھڑے ہوں تو انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات پڑھنے کے بعد ذہن سے ہر طرح کا خیال اٹھائیں، اور پھر جب نماز ختم کریں تو بھی متوجہ ہو جائیں، بیچ میں اگر کوئی خیال آئے گا بھی تو اللہ معاف فرمائے گا. یہ چار کام اگر ہم نے کیے تو انشاءاللہ تعالی نمازوں میں جان پیدا ہو جائے گی، خشوع خضوع پیدا ہوگا، اور اللہ تعالی ہماری نمازوں کو نماز بنا دے گا. دوسری بات فرمائی نماز کے بعد زکوٰۃ کی، اور یوں نہیں کہا کہ یہ مومنین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلکہ کہا کہ زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے، سوارنے، بنانے، خود کو بنانے، دوسروں کو بنانے، اپنے کو پاکیزہ بنانے، دوسروں کو پاکیزہ بنانے، اپنوں کو سوارنے، دوسروں کو سوارنے کی مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس دل میں ایک ہی رہ سکتا، اس لیے کہ ایک ہی دل اللہ نے بنایا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہے، ایک ہی دل ہے، ایک ہی رہ سکتا ہے اس میں. یا مال کی محبت رہ سکتی ہے یا اللہ کی محبت رہ سکتی ہے. تو زکوٰۃ کے معنی یہ ہے کہ مال کی محبت کو کھرچو. مال حاصل کرنا تو ٹھیک ہے، اپنی ضرورت پوری کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس کے پرستار ہو جائیں، اس کی فکر میں پڑ جائیں، اس سے محبت ہونے لگے، جان ہی نہ نکلے، تو وہ پسندیدہ نہیں ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے. اس زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال کی محبت کھرچی گئی اندر سے نہیں. کیا اچھا شعر کہا ہے کہ اردو کے شاعر نے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی. اللہ کا تصور بھی دل میں جب ہی آتا ہے جب ہر بری تمنا دل سے رخصت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. دوسری بات زکوٰۃ کی ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ تر بنانے کی بات ہے. تیسری بات یہ ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغویات سے، بےہودہ بات سے، بے مقصد بات سے، فضولیات سے مومنین کنارہ کش رہتے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کا نتیجہ بےہودہ ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں شیطان کی آمیزش ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو غیر سنجیدہ ہو. بلکہ بڑی اچھی مثال دی ہے وقت کے ایک بزرگ نے، اور یہی کافی ہے ہمارے لیے. مومن کی زندگی اس طرح گزرتی ہے جس طرح امتحان گاہ میں، امتحان ہال میں ایک طالب علم 3 گھنٹے کا پرچہ کرتا ہے، پیپر کرتا ہے. چند سوالات ہوتے ہیں، انہیں حل کرنا ہوتے ہیں. وہ طالب علم ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھتا ہے اور کوئی ضائع نہیں کرتا. سوچتا ہے کہ کسی طرح یہ سارے سوالات سنجیدگی سے، اچھے سے اچھے انداز سے میں پورے کر لوں اور ٹائم کے اندر کر لوں، کوئی منٹ میرا ضائع نہ جائے، کوئی لمحہ ضائع نہ جائے. تو بالکل اسی طرح سمجھیے کہ مومن اس دنیا میں اس طرح رہتا ہے کہ وہ کسی ایک لمحے کو، کسی ایک سیکنڈ کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کو کارآمد بنانے کی فکر و کوشش کرتا ہے. جب یہ سنجیدگی ہوگی تو لغویات کے پاس سے کیسے گزرے گا؟ چنانچہ مومن کی صفت یہ بتائی گئی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر چل رہا ہے، جا رہا ہے کہیں، اور کوئی واہیات بات ہے، لغو باتیں ہیں، تو وقار اور سنجیدگی سے اس کے پاس سے گزر جاتا ہے، توجہ نہیں کرتا، دلچسپی نہیں لیتا، دیکھتا نہیں مڑ کے اسے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ہے، مجھ سے تعلق ہے اس کا، گزر جاتا ہے اس کے پاس سے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور سب سے کمزور پہلو انسان کا، صنفی پہلو ہے، یہ اپنے فروج کی، پناہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن شرمگاہوں کی حفاظت کا اعلی معیار وہ نہیں ہے جو راہبوں نے، سنیاسیوں نے اور جنگل میں پناہ لینے والوں نے بیان کیا، اس لیے کہ وہ نبھا نہیں سکے اسے. عیسائیوں نے اپنے لیے رہبانیت پسند کی لیکن حق نہیں ادا کر سکے، اس لیے آپ جا کے دیکھیے کنیساؤں کا حال، ان کے گرجوں کا حال، کہ وہ کنواری بچیاں اور وہ کنوارے لوگ، وہ پوپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے کردار ہیں ان کا، اندازہ کریں. اس لیے فطری بات یہی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ قوت پیدا کی ہے، اس قوت کو حلال جگہ صرف کیا جائے، بس یہ مومن کی پہچان ہے، اسے حرام جگہ صرف نہ کیا جائے، غلط جگہ صرف نہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد یا عورت جب شوہر اور بیوی ملتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر ادا کرتا ہے، ان کے ملنے پر بھی اجر ادا ہوتا ہے، نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں تو خواہش پائے پوری کرتا ہے آدمی، وہاں اجر کیسے ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ غلط جگہ خواہش پوری کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہوتا۔ کہا اب یہ اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کر رہا تو نیکی تو ملنا چاہیے، ثواب تو ملنا چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کر رہا ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم، لیکن ازواج کے پاس یا جو ملک میں باندیاں آ جاتی ہیں ان کے ساتھ، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستے تلاش کریں خواہشات پوری کرنے کے تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں، حد کو پھاندنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم لاماناتهم واحدهم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، امانت دار قرار پاتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور زندگی میں کردار بنانے کے لیے دو ہی چیزیں یاد رکھیے، ایک عہد اور ایک امانت۔ اگر دو چیزوں کا لحاظ ہوا تو انسان کا کردار جوہر، کردار کا جوہر ابھرے گا، نمایاں ہوگا۔ اور امانت اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، بندوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، وقت بھی امانت ہے، ڈیوٹی بھی امانت ہے، جاب بھی امانت ہے، اور جو ذمہ داریاں ہم نے لی ہیں اپنے سر وہ بھی امانت ہیں۔ ایک شخص اپنی بیٹی کو ایک شخص کے حوالے کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، امانت دار سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ اس کا حق ادا کرے گا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کے جسم جان کی بھی حفاظت کرے گا، اس کی بھوک پیاس کو بھی کبھی خیال رکھے گا، اس بنیاد پر وہ ہمارا حوالے کرتا ہے، اور یہی امانت داری ہے جس سے پوری سوسائٹی بنتی ہے۔ یہ زندگی ہے، جواب دی ہے آپ کو۔ دیکھیے اگر آپ مسجد میں امامت کرتے ہیں تب یہ نہ سمجھیے کہ امامت کی روزی حلال ہو گئی، جب اپنی جاب کا حق ادا کریں گے تب حلال ہوگی۔ آپ کسی مدرسے میں قرآن شریف پڑھاتے ہیں، آپ سمجھیں کہ قرآن شریف پڑھانے کی ڈیوٹی مل گئی ہے، اب تو حلال ہے سب، جی نہیں، وہ امانت ہے۔ وہ وقت آپ کے پاس، آپ نے اگر اس ڈیوٹی کا حق ادا کیا، اس جاب کا حق ادا کیا، تب آپ کی روزی حلال ہوگی۔ آپ نے کسی اسلامی آرگنائزیشن میں اپنی ڈیوٹی سنبھال لی، ایک جاب آپ کو مل گئی، اب آپ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ حلال روزی کیا ہوگی کہ مجھے تو ایک دینی جماعت میں ڈیوٹی مل گئی۔ جی نہیں، دینی جماعت میں جب تک آپ اس تقاضے کو پورا نہیں کریں گے، اس جاب کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، اس ملی ہوئی ڈیوٹی کی امانت داری نہیں کریں گے، امانت دار ثابت نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ وقت آپ کا نہیں ہے۔ پھر اس وقت کا لمحہ لمحہ پوری دیانتداری کے ساتھ اس میں گزارنا چاہیے، تب آپ امانت دار کہلائیں گے، اور وہ عہد بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول ہر خطبے میں یہ کہتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، ایمان اس دل میں نہیں ہے جہاں امانت داری نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کے پاس کوئی دین نہیں ہے جو عہد پورا نہیں کرتا ہے، عہد پورا کرو گے تو دین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، پھر دوہرا لیجئے، فی صلاتهم خاشعون، نماز پڑھیں تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، لغویات سے پرہیز کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور امانت داری اختیار کریں، عہد کا پاس و لحاظ رکھیں، ہر طرح کے عہد کو پورا کرنے، اللہ سے عہد کیا ہو یا بندوں سے کیا ہو، پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شخص کی زندگی میں شوہر نے بیوی سے عہد کیا ہے، بیوی نے شوہر سے عہد کیا ہے، اس عہد کے تقاضے سب سے زیادہ اہم ہیں، ان تقاضوں کو پورا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چھ تقاضے جس نے جوہر کردار کے پیدا کیے اپنے اندر، ان پر پورا اترا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی، ان سے زیادہ سچا انسان روح زمین پر کبھی نہیں آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جس نے چھ خوبیاں اپنے اندر پوری کر لیں، ان چھ خوبیوں پر پورا اترا، وہ جنت کا وارث ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔